یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على سيما بقية الله في العالمين ارواح العالمين له الفداء. اما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. درود محمد عليه الصلاة والسلام. أذان محترم، خداوند عالم کی سعادت کے سائے میں سفر کرتے ہوئے ساتواں روز جس میں خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر آنسو بہانے والا قرار دیا، امام حسین علیہ السلام کی یاد میں جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی، بلا شک یہ سعادت اس کی جانب سے میسر آتی ہے اور انسان اس کی اجازت اس کی رحمت کے سائے میں فرش عزا پر آتا ہے. اپنی اعمال کی قبولیت کے لیے، تمام مومنین اور مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے، اور جو مومنین بالتما سے دعا کہتے ہیں، تمام مومنین کی حاجت برابری کے لیے باواز بلند صلوات. حضران محترم، دام جو اپنے گنجائش کم ہے اس لیے براہ راست اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. زیارت جامعہ کے جن ٹکڑوں پہ آج آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، ان میں اس طرح سے بیان کیا گیا، سلسلہ وہی شہادت کا چل رہا ہے کہ ایک زائر اپنے امام کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اشہد انکم الائمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ آئمہ ہیں، اور اس کے بعد مختلف صفات اور خصوصیات کو بیان کیا گیا. آج چند خصوصیات ہیں جو آئمہ کی ہیں، وہ کیا ہیں، آپ کیسے آئمہ ہیں. رضیکم اللہ رضیکم خلفاء فی ارضہ، آپ وہ آئمہ ہیں کہ جن کی زمین پر خلافت سے خدا راضی ہوا، خدا نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا، جانشین بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. جب حضرت آدم کو بنایا، بنانے کے بعد فرشتوں کے سامنے انہیں پیش کیا اور کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، نمائندہ بنا رہا ہوں، جانشین بنا رہا ہوں. زیارت جامعہ کے اس ٹکڑے میں کہا گیا رضیکم خلفاء خلفاء فی الارض، خداوند عالم اس پر راضی ہوا کہ آپ زمین پر اس کے خلیفہ قرار پائیں. رضایت چاہیے، ہر کوئی کسی کے بنانے سے خدا کا نمائندہ نہیں ہو سکتا. کوئی دنیا میں کسی کو بھی امیر المومنین کا لقب دینا چاہے دے دے، مگر جس کو اس کائنات بننے سے پہلے خدا نے فرشتوں کے درمیان امیر المومنین کہا ہو، امیر المومنین وہی علی بن ابی طالب کی ذات رہتی ہے. دنیا جس کو چاہے امیر المومنین کا لقب دے دے، کسی کے لقب دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی بات، یہ روایات کا سہارا لیا، کہ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام موجود تھے، رسول اللہ کی خدمت میں کچھ افراد آئے، آنے کے بعد انہوں نے سلام کیا تو کہا گیا کہ علی کو ایسے سلام نہ کیا کرو، علی کو کہا کرو السلام علیک یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے سید و سردار آپ پر سلام ہو. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ امیر المؤمنین کا لقب کب پڑا، امام علی کو کب کہا گیا امیر المؤمنین؟ تو خداوند عالم رسول اللہ نے بیان کیا کہ جب خداوند عالم نے اس کائنات کا فرش بھی نہیں بچھایا تھا، ملائک کے اندر خداوند عالم نے علی کو امیر المؤمنین کے نام سے مزین کیا. درود بھیجے محمد علیہ وسلم. اور جو ہے عزیزوں، بس کسی کے بنانے سے کوئی نہیں بنتا، جس سے خدا راضی ہوتا ہے. اب اسی لیے آپ جس کو چاہیے رضی اللہ کہتے رہیے، مگر جو خدا جس سے راضی ہوگا رضایت کی سند اسی کو ملے گی. کسی کے کہنے سے خدا راضی نہیں ہوتا، کیونکہ خداوند عالم مرضیوں پر نہیں چلا کرتا. خداوند عالم نے معیار قرار دیے ہیں، اور معیار کیا ہے خدا کی رضایت کا. قرآن کریم میں آیات میں آیا کہ خداوند عالم ان سے راضی ہوتا ہے کہ جو رسول کی بیعت بھی کرتے ہیں اس کی بیعت پر باقی بھی رہتے ہیں. توجہ کیجئے گا، بعض وقت بیعت کر لینا آسان ہوتا ہے، مگر بیعت پر باقی ہونا مشکل ہوتا ہے. تو اسی لیے قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ کے رسول کی بیعت کرتا ہے اور اس بیعت پر باقی رہتا ہے، خدا اس سے راضی رہتا ہے. اب جس کسی کو بھی کوئی بھی رضی اللہ بنانا چاہے بنا لے، جس کو خدا رضا نہ دے اپنے، اس کو کوئی خدا کی مرضی عطا نہیں کر سکتا. درود بھیجے محمد والے محمد. بس رضیکم خلفاء فی ارض، خداوند عالم آپ کی خلافت سے زمین پر راضی ہے، یعنی خداوند عالم نے اپنی مرضی سے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے. خداوند عالم نے اپنی حکمت کے تحت آپ کو زمین پر اپنا جانشین قرار دیا ہے. اب خلیفہ ہم سب جانتے ہیں، جانشین ہم سب جانتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو اصل شخص کی جگہ کام کرتا ہے وہ خلیفہ اور جانشین کہلاتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے بچے چونکہ بیٹھے ہیں، ان کے لیے بیان کر دوں کہ آپ جب ایک ٹیم بناتے ہیں تو ٹیم میں ایک کیپٹن ہوتا ہے، ایک وائس کیپٹن ہوتا ہے. جب کیپٹن کہیں چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ کون ٹیم کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ وائس کیپٹن ہوتا ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. اسی طرح ہر جگہ ایک نظام ہوتا ہے. گھر میں ایک سرپرست ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، وہ گھر کا سرپرست ہے. کسی سفر پہ گھر باپ جا رہا ہوتا ہے تو اپنی ذمہ داریاں کسی کو اپنی جگہ پر دے کے جا رہا ہوتا ہے. لہذا جب تک باپ نہیں آتا اس وقت تک وہ بچہ، چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، جس کو بھی باپ اس قابل سمجھتا ہے اس کو اپنی ذمہ داری دے کے جاتا ہے، اس کو اپنا جانشین بنا کے جاتا ہے. یہ ہماری اور آپ کی مثال ہے عام زندگی کی. انبیاء کا بھی ایک طریقہ کار رہا کہ جب کبھی کسی نبی کو جانا پڑا تو اپنی جگہ کوئی نہ کوئی جانشین اور نمائندہ بنا کر گئے. جب حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے خدا کی ملاقات کے لیے گئے، اور جب 30 دن کے بعد خداوند عالم نے ان کے 10 دنوں میں اضافہ کیا، 10 راتوں کا اضافہ ہوا، 40 راتوں کو مہمان قرار پائے، تو حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے جاتے ہوئے بھی جناب ہارون کو اپنا جانشین بنا کر گئے تھے، اپنی جانب سے بنا کر گئے تھے. توجہ کیجئے گا، یہاں پر جناب موسیٰ نے قوم کے اوپر معاملہ نہیں چھوڑا، نہیں کہا کہ فقط 30 دن کی تو بات ہے، 30 دن میں کون سا بڑا کوئی مارکا انجام پا جائے گا، 30 دن میں کیا امت بھٹک جائے گی، 30 دن میں کیا امت راہ راست سے ہٹ جائے گی، میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنی زحمت کی ہے، تو کم سے کم یہ امت 30 دن تک تو پاس رکھے گی نا میرا. جناب موسیٰ کر سکتے تھے، 30 دن کے لیے اگر جناب موسیٰ جا رہے ہیں تو اپنا جانشین بنا کے جا رہے ہیں. جانشین کس کو بنا کے جا رہے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، ہر کسی کو نہیں، جانشین بنانے سے پہلے اس جانشین کے بارے میں خداوند عالم سے رضایت طلب کی تھی. جب خداوند عالم نے کہا تھا موسیٰ جائیے فرعون کے دربار میں، جائیے فرعون کے دربار میں جا کے تبلیغ کیجئے، جناب موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیری من اہلی ہارون اخی. پروردگار اس نیابت پہ جاؤں گا، اس تبلیغ پر جاؤں گا، تو میری زبان کو کھول دے، اس میں جو گرہ لگی ہے اس کو کھول دے، میرے سینے کو غصہ عطا فرما، میرے بھائی ہارون کو اس کام میں میرا شریک بھی قرار دے، میرا وزیر بھی قرار دے. اور خداوند عالم نے حضرت درود بھیجو محمد علیہ وسلم. خدا بند عالم نے حضرت موسیٰ کی اس فرمائش کو پورا کیا اور کہا کہ اے موسیٰ جو تم نے مانگا ہم نے تمہیں عطا کر دیا، شرح صدر بھی عطا کر دی، تمہاری زبان کی گرہ بھی کھول دی، اور تمہارے اس کار تبلیغ میں تمہارے بھائی ہارون کو تمہارا شریک اور وزیر بھی قرار دیا۔ جب یہاں پر جناب ہارون کی وزارت کی سند خدا سے لی، پھر جب جناب ہارون جناب موسیٰ جاتے ہیں 30 دن کے لیے، تو اپنی قوم میں اپنا جانشین چھوڑ کے جاتے ہیں، قوم کو ایک رہنما دے کر جاتے ہیں۔ 30 دن کی بات ہے عزیزوں، کیسے ممکن ہے یہ تصور کہ حضرت موسیٰ ایک اللہ نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، زحمت محنتیں کی ہیں، وہ اپنی قوم کو 30 دن کے لیے اگر چھوڑ کے جائیں تو بغیر اس جانشین کے چھوڑ کے نہیں جاتے جس کو اللہ کی جانب سے رضایت کی سند مل چکی ہو، جس کی جانشین پر خدا راضی ہو۔ تو کیسے ممکن ہے کہ رسول اکرم ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہے ہوں، اللہ کی جانب سے مخصوص کسی نمائندے کو امت کی رہنمائی کے لیے چھوڑ کے نہ جائیں؟ درود بھیجو محمد والے، تصور میں نہیں آئے گی نا یہ بات۔ رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، رسول اللہ نے زحمتیں اٹھائی ہیں، رسول اللہ نے محنتیں کی ہیں، کیسے ممکن ہے کہ جناب موسیٰ تو 30 دن کے لیے اپنی قوم کے ہمدرد ہوں اور رسول اللہ جو ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ زمانے کی نشاندہی بھی کر رہے ہوں۔ جناب موسیٰ نے جاتے ہوئے نہیں کہا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو میری قوم گوسالہ پرست ہو جائے گی یا میری قوم راہ راست سے بھٹک جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ رسول اللہ نے تو اپنی حیات میں بیان کیا تھا کہ میرے بعد میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، رسول اللہ نے بیان کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بعد امت میں ایک اختلاف آئے گا، اور اس اختلاف کے اندر رسول اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ جو جس راستے پر چلے گا وہ ہدایت پر پہنچ جائے گا، نہیں، رسول اللہ نے فرمایا 72-73 فرقے ہوں گے، ان میں سے فقط ایک راہ راست پر ہوگا، ایک راہ راست پر ہوگا۔ ابھی تو رحمت للعالمین ہے، کیا یہ اپنی امت کو عذاب میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں عزیز، روایات ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول جب روز حشر آئیں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور آپ مستقل کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، میرے پروردگار میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما۔ یہ جو قیامت میں اپنی امت کو یاد رکھے، اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرے خدا سے، اپنی آبرو اپنی عزت کو خدا کی بارگاہ میں گروی رکھے کہ پروردگار اگر محمد مصطفیٰ کی تیری بارگاہ میں عزت اور عظمت ہے، اس کے صدقے امت کو بخش دے۔ کیسے ممکن ہے وہ اللہ کے نبی جائے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے اور اس کو معلوم ہے بعد میں کتنے انحرافات آنے والے ہیں اور خدا کی جانب سے کوئی نظام ہدایت دے کے نہ جائے؟ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے بیان کیا کہ تارکن بھی مستقلے، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ اہل بیت اور قرآن، بس خدا بند عالم رضیکم، خدا بند عالم راضی ہے آپ سے کس چیز پہ؟ کہ آپ اہل بیت خدا کے خلیفہ اور جانشین زمین پر قرار پائیں، یہ خصوصیت آئمہ علیہ السلام، خدا راضی ہے، خدا بند عالم نے آپ کو امت کی ہدایت کے لیے منتخب کیا۔ درود بھیجے محمد والے محمد، رضیکم خلفاء فی ارض، خدا اس پر راضی ہے کہ آپ زمین پر اس کے خلیفہ بن کے رہیں۔ اور یہاں پر اس جملے میں تھوڑی سی دقت چاہیے، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ خلفاء کس کے خلیفہ، رسول اللہ کے خلیفہ بن کے رہیں، رسول اللہ کے جانشین بن کے رہیں، نہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے اسماء کا مظہر تام ہیں آپ، خدا بند عالم رحمان ہے، آپ اس کی رحمانیت کا نمونہ ہیں، خدا بند عالم غفار ہے، آپ اس کی غفاریت کا مظہر ہیں، خدا بند عالم مددگار ہے، آپ اس کی مدد کا مظہر ہیں۔ آئیم علیہ السلام خلافہ خدا ہے زمین پر، وحججن علی بریت، خدا اس پر راضی ہے کہ آپ کو اپنی مخلوقات کے اوپر حجت قرار دے، خدا نے آپ کو اپنی مخلوقات کے اوپر حجت قرار دیا۔ حجت کیا ہوتی ہے عزیزوں؟ کہ جس کے عمل کو خدا بند عالم قیامت میں معیار قرار دے گا، جس کے عمل کو معیار قرار دے کر انسانوں کا محاسبہ حساب کتاب اس کے عمل کے مطابق ہوگا۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم ادھر کی دنیا میں مثال دے سکتے ہیں کہ ایک کلاس ہے، کلاس کے اندر کچھ شاگرد ہیں، کچھ شاگرد فیل ہو جاتے ہیں، کچھ پاس ہو جاتے ہیں، تو جو پاس ہونے والے شاگرد ہیں ان کے کارناموں کو، ان کے ریزلٹ کارڈز کو ٹیچر اٹھا کر ان بچوں کو دکھاتا ہے کہ وہ فیل ہو گئے ہوتے ہیں، اور ٹیچر کہتا ہے کہ دیکھو جتنا وقت ان بچوں نے کلاس میں گزارا تھا اتنا ہی تم نے بھی گزارا تھا، جس محنت سے میں نے انہیں پڑھایا تھا اسی محنت سے تمہیں بھی پڑھایا تھا, لیکن بات کیا ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیم کو سنجیدہ لیا, میری باتوں پر عمل کیا, آج کامیاب ہو گئے, اور تم ناکام ہوئے جو کہ تم نے میری بات کی اہمیت کو نہیں سمجھا تھا. اسی طرح خداوند عالم قیامت میں انسانوں کے اوپر حجت تمام کرے گا. کس کے ذریعے سے حجت تمام کرے گا؟ آئمہ اطہار کے ذریعے سے حجت تمام کرے گا, انبیاء کے ذریعے سے حجت تمام کرے گا. خداوند عالم کہے گا کہ اگر میں نے تمہیں پیغام دیا تھا کہ دیکھو جھوٹ نہ بولنا, کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. آپ نے سنا جھوٹ ہوا اس صدق والی حدیث میں کہ آئمہ کو رب نے بیان کیا کہ آپ صادق ہیں, اس نے بیان کیا تھا کہ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے, جھوٹ نہ بولنا. تو ممکن ہے انسان قیامت میں کہہ دے گا پروردگار پوری دنیا ہی جھوٹ بول رہی تھی, جب پوری دنیا ہی ایسی تھی کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو سچ بول رہا ہوگا, سچ بولنے میں نقصانات تھے. تو خدا بند عالم کہے گا کہ نہیں, تمہارے لیے ایک حجت قرار دی ہے میں نے, تمہارے لیے میں نے معیار کس کو بنایا تھا؟ تمہارے جیسے عام انسانوں کو معیار نہیں بنایا تھا, میں نے علی مرتضیٰ صدیق اکبر کو تمہارا معیار بنایا تھا, میں نے فاطمہ زہرا صدیقۃ الکبریٰ کو تمہارا معیار بنایا تھا. یہ صدیقۃ الکبریٰ ہے, وہ صدیق اکبر ہے, تمہارا معیار یہ ہے. میں نے تمہیں کہا تھا کہ علی کی پیروی کرنا, میں نے یہ نہیں کہا تھا اپنے جیسوں کی پیروی کرنا. بس عزیزو خدا وند عالم قیامت میں آئمہ علیہ السلام کو حجت بنا کر پیش کرے گا. خدا اس پر راضی ہے کہ آپ آئمہ علیہ السلام کو حجت بنا کر پیش کرے, حججن علی بریت انصارن لدینہ ہی. اس پہ میں آخری جملے پہ آؤں گا انشاءاللہ, کیونکہ اسی سے اپنی بحث کو مصائف کو متصل کروں گا. انصارن لدینہ ہی حفظتن لسرہ خزانتن لعلمہ. خدا نے آپ کو اپنے اسرار کا حافظ بنایا, آپ اس کے اسرار کی حفاظت کرنے والے ہیں, جس پہ کل گفتگو ہو چکی اس لیے اس کی طرف متعرض نہیں ہوتا. آپ نے اپنے آپ آپ نے آپ درود بھیجوا مدعا کرو آپ آئمہ کو خدا وند عالم اپنے علم کا خزینہ بنایا ہے. اس کو اس نے پچھلے سال بنایا بیان کیا تھا, السلام علیکم یا خزان العلم, اے علم کے خزینے داروں آپ پر سلام. تفصیلی بحث ہے اس کے اوپر. خدا نے آپ کو اپنے علم کا مرکز بنایا, خزانے دار بنایا. خدا وند عالم نے آپ کو اپنی وحی کا ترجمانی کرنے والا بنایا, تراجمتن لوحیہ وارکانن لتوحیدہ. خدا نے آپ کو اپنی توحید کا رکن قرار دیا. توجہ کیجیے گا, آئمہ علیہ السلام کون ہیں جو توحید الہی کے رکن ہیں؟ توحید یعنی خداوند عالم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. خداوند عالم جو واحد ہے, لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ, وہ واحد بھی ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. عبادت کے بھی لائق وہی ہے, اللہ بھی وہی ہے, اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لیس لمثلہ شیء, اس کی طرح کی کوئی شے نہیں ہے. خداوند عالم سمجھ ہے, بے نیاز ہے. لیکن یہاں پر خداوند اس زیارت جامعہ کے اندر مولانا نے بیان کیا کہ خدا نے آپ آئمہ علیہ السلام کو اپنی توحید کا رکن قرار دیا. یعنی توحید خدا اگر دنیا کے اندر قائم ہو سکتی ہے تو وہ آپ آئمہ علیہ السلام کی برکت سے ہو سکتی ہے. اس کو سمجھیے گا ذرا سا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہمارے یہاں بعض مبالغے کرنے والے یا غلو کرنے والے ذاکرین بیان کرتے ہیں, نہیں, کہ خدا وند عالم نعوذ باللہ من ذالک آئمہ علیہ السلام کا محتاج ہے, ایسا نہیں, ایسا نہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ خود امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم خدا کی عبادت نہ کرتے تو خدا کی عبادت نہ ہوتی. یہ کس معنی میں ہے؟ اس معنی میں ہے کہ اگر ہم عبادت کر کے نہ بتاتے تو لوگوں کو عبادت کا سلیقہ نہیں آتا. اگر ہم خدا کے ساتھ مناجات نہ کرتے تو لوگوں کو خدا وند عالم کو پکارنے کا ڈھنگ نہ آتا, انہیں وہ الفاظ نہ ملتے, انہیں وہ طہارت نہ ملتی کہ کیسے خدا کو پکارا جائے. آئمہ نے بیان کیا ہے, لیکن یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک خدا وند عالم محتاج ہے. محتاج نہیں ہے خدا وند عالم, کسی کا محتاج نہیں ہے, یہ اس کا فضل ہے. اس لیے آپ نے اسی کے شروع میں سنا رضیکم, کہ وہ اس پہ راضی ہے کہ اس نے آپ کو اپنی توحید کا رکن قرار دیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی رضایت پہلے ہے, آپ رکن توحید بعد میں بنے ہیں. توجہ کیجیے کہ باریک نکات کی طرف, آئمہ علیہ السلام نے توحید کو بچانے کی خاطر جان دی, آئمہ علیہ السلام نے خدا وند عالم کی وحدانیت کی خاطر جان دی, ولایت کی خاطر جان دی, لہذا خدا نے آپ کو رکن توحید قرار دیا. اب یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت میں سنا ہے کہ جب مولا کو بلایا گیا, محمود نے بلایا خراسان میں, اور مولا خراسان کے سفر کے لیے نکلے مدینے سے, اور اس کے بعد آپ پہنچے نیشاپور کے نزدیک, کہ جو اس زمانے میں علمی مرکز تھا اور بہت بڑا علمی مرکز تھا. وہاں پر بہت بڑی تعداد تھی علماء کی جو احادیث کو نقل کرتے تھے, محدث تھے, مفسر تھے. جب امام کی سواری نیشاپور پہنچی تو نیشاپور کے نزدیک جب پتہ چلا کہ یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری ہے, امام کے القاب میں سے ایک لقب عالم آل محمد ہے, یعنی آپ کے علم کے لوگ معترف تھے اس زمانے میں, آپ کو عالم آل محمد کہا جاتا تھا, آل محمد کے گھر کا عالم. امام رضا جب پہنچے سواری پر سوار تھے, لوگوں کو پتہ چلا جو درجن لوگ امام کی سواری کے گرد جمع ہو گئے, اور یہ جمع ہونے والے عام لوگ نہیں تھے, ہاتھوں میں کتابیں اٹھائے ہوئے, دفتر اٹھائے ہوئے, قلم اٹھائے ہوئے, اور چونکہ علم کے شوق میں آئے تھے, علم کے شوقین تھے, علم سے رغبت رکھنے والے تھے. اور آنے کے بعد امام کی سواری کے گرد گھومنے لگے, اور اس کے بعد مولا سے درخواست کی کہ اے عالم محمد ہمیں اپنے علم سے سیراب کیجیے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زبانی کچھ سنیں, ہم نے اب تک سنا ہے اساتید کی زبانی سنا, ہم چاہتے ہیں آپ کی زبانی براہ راست کچھ سنیں. اب توجہ کیجیے گا کہ دیکھیے آئمہ علیہ السلام کیسے حکمتوں کے تحت کام کرتے تھے اور کیسے وقت کی مناسبت سے چیزوں کو لایا کرتے تھے. اب یہاں پہ تصور کیجیے گا کہ یہ کون سے افراد ہیں, یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے توحید کی بحث کو پڑھا ہوگا, نبوت کی باتوں کو جانتے ہوں گے, معاد کی الجھنے کے لیے سلجھن سے تبدیل ہو چکی ہوگی, چونکہ عالم ہیں, لوگوں کو رہنمائی کرنے والے ہیں, قرآن کی تفسیر سے واقف ہیں. لہذا اب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چیز بیان کرنی چاہیے وہ کوئی ایسی چیز ہو جو انہوں نے پہلے کبھی نہ سنی ہو. تقاضا ہے اب ان کا کہ بھئی جب عالم آیا ہے, علماء آئے ہیں, عام انسان نہیں آ رہا, علماء آئے ہیں اور وہ ان تمام بحثوں کو جانتے ہیں, تو یقیناً کوئی نئی بات کرنی چاہیے. امام رضا علیہ السلام نے ان کی فرمائش کے مطابق اپنی محمل سے پردہ ہٹایا, ان کے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے پہلے اپنا سلسلہ بیان کیا, توجہ چاہتا ہوں, حدیث بیان کرنے سے پہلے امام رضا نے اس کی سند کو بیان کیا, کہا کہ مجھ سے میرے والد محترم موسیٰ ابن جعفر نے بیان کیا, ان سے ان کے والد جعفر ابن محمد نے بیان کیا, ان سے ان کے والد محمد ابن علی نے بیان کیا, ان سے ان کے والد علی ابن حسین نے بیان کیا, ان سے ان کے بھائی حسن, ان سے ان کے والد حسین ابن علی نے بیان کیا, ان سے ان کے بھائی حسن ابن علی نے بیان کیا, اور ان سے ان کے والد علی ابن ابو طالب نے بیان کیا, اور ان علی نے رسول اللہ سے بیان کیا, اور رسول اللہ نے اللہ کی زبانی بیان کیا, کلمۃ اللہ الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. توجہ چاہوں گا, یہاں پر امام نے لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے بھی کہا کہ دیکھو تم نے جو روایات سنی, تمہارے پاس جو روایات کی سند ہے وہ مختلف علماء کی ہے, میری حقیقت اور حیثیت کو پہچاننے کی کوشش کرو, میں اس سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جہاں کلام براہ راست خدا سے آیا کرتا ہے, میں خدا کی جانب سے تمہیں پیغام پہنچاتا ہوں, درود بھیجی محمد علیہ وسلم. جو ہے بہت فرق ہے کہ ایک مرتبہ خدا کے کلام کو مختلف علماء کی زبانی کوئی نقل کرے, ایک مرتبہ خدا کے کلام کو براہ راست خدا کی سند کے ساتھ کوئی نقل کرے. امام رضا نے کام کیا, اسی وجہ سے اس حدیث کو حدیث سلسلہ تو ذہب کہا جاتا ہے, سلسلہ زنجیر, ذہب سونا, یعنی سونے کا سلسلہ ہے کہ جو امام رضا سے شروع ہوا اور رسول اللہ تک آ کر پہنچا. اب اس حدیث میں کیا فرمایا, میں نے ہم نے پڑھ دی حدیث, کلمۃ اللہ الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی, کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک محکم قلعہ ہے, اور جو اس محکم قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. عزیز یہاں تک حدیث نہیں نہیں نہیں, یہ حدیث رسول اللہ سے نقل کی گئی تھی, اور ظاہر ہے آپ نے ابھی سلسلہ سنا کہ رسول اللہ سے امام علی نے نقل کیا, امام علی سے امام حسن نے, امام حسن سے امام حسین نے, یہاں تک کہ امام رضا تک حدیث پہنچی, تو یقیناً متعدد بار اس حدیث کو لوگوں میں بیان کیا گیا ہوگا, مخصوصاً جب امام پانچویں امام اور چھٹے امام نے درس دیے بیٹھ کے مدینے کی مسجد میں, تو حدیث بارہا و بارہا بیان ہوئی ہوگی, تو اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ جب سارے علماء آئے تو امام رضا کو کوئی نئی بات کرنی چاہیے تھی, بظاہر وہ ایسی بات کرتے کہ جو اب تک نہ سنی ہو انہوں نے, یہ وہی سننے آئے تھے. یہ کہہ کر امام نے اپنی سواری کو آگے بڑھا دیا. جب سواری آگے بڑھ گئی امام نے اس کے بعد سواری کو پھر روکا, دوبارہ اپنی سواری کا پردہ ہٹایا. پردہ ہٹانے کے بعد امام نے کہا یہ نئی بات تھی جو اب تک ان لوگوں نے نہیں سنی تھی. اما بے شروع تہا, یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک محکم قلعہ ضرور ہے, مگر یاد رکھو اس محکم قلعے میں آنے کی شرائط ہیں. ہر کوئی اس محکم قلعے میں نہیں آ سکتا. اما بے شروع تہا و انا من شروع تہا, اور اس قلعے میں داخل ہونے کی ایک لازمی شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں. درود بھیج محمد والے محمد. علی کا نعرہ لگتا ہے جان دینے کے لیے, جان لینے کے لیے نہیں ہے نعرہ. درود بھیجو محمد والے محمد. امام رضا نے فرمایا اما پہ شروع ہو گیا, میں اس کی شرط ہوں. اب یہاں پر ایک سوال ہے, آئمہ علیہ السلام کے کلام کے اندر غور کرنا چاہیے. انا پہ شروع, انا میں شروع ہوتے ہیں, اس کی شرائط ہیں اور میں شرط توحید ہوں. امام نے بیان کیا یہ جو انا من شروطہا ہے وہ کیوں امام نے بیان کیا, تاکہ لوگوں کا ذہن متوجہ ہو کہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ اسلام کی بنیاد ہے, اس میں داخل ہونے والا امان الہی میں آ جائے گا. اور یہ علی ابن موسیٰ رضا جو عالم آل محمد ہیں بیان کر رہے ہیں کہ اس کی شرائط ہم کی شرائط میں صرف میں ہوں, تو لوگوں کا ذہن کچھ تو سوچے کہ جب وہ علی ابن موسیٰ رضا نہیں تھے تو ان سے پہلے شرط توحید کون تھا, جب یہ نہیں ہوں گے تو ان کے بعد شرط توحید کون ہوگا. یعنی برا امام رضا علیہ السلام نے اس ایک جملے سے لوگوں کو, آنے والے علماء کو نظام ولایت اور امامت کی طرف متوجہ کر دیا کہ میں ایک سلسلے کی کڑی ہوں, مجھ سے پہلے بھی شرط توحید کوئی تھا, اس سے پہلے بھی شرط توحید کوئی تھا, یہاں تک کہ شرط توحید رسول اللہ تھے. تو جب رسول اللہ کی شرط توحید تھی تو اس کے بعد علی مرتضیٰ تھے. آیا تم نے اس شرط توحید پر عمل کیا ہے بعد رسول یا نہیں کیا؟ اگر تم اللہ کے رسول کے بعد اس توحید کے ارکان کے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو پھر تو تمہارا کلمہ تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے, مگر اگر تم رسول اللہ کے بعد اس رکن توحید سے خارج ہو گئے ہو تو تمہیں تمہارے کلمے کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. امام نے علی رضا علیہ السلام نے حساس نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے, اپنی امامت اور ولایت کو بیان کیا ہے. اور یہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, یہ روایت چھٹے امام سے نقل کی گئی اور سلسلہ رسول اللہ سے, کہ اگر انسان ولایت اہل بیت علیہ السلام, ولایت ائمہ علیہ السلام کو قبول کرتا ہے تو اس کا کلمہ اس سے قبول کیا جائے گا, ورنہ اس کا کلمہ قبول نہیں کیا جاتا. یہ روایت کا مفہوم ہے. بس امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا انا من شروع تھا, ائمہ کون ہے, رضیکم, خدا راضی ہے اس بات پر کہ آپ اس کی توحید کے رکن قرار پائیں. عزیزوں, بچوں کو یہ بات آسانی سے سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں اور اس کے بعد اگلے ٹکڑے کی طرف آ جاؤں گا کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں رکن کس کو کہتے ہیں, پلر کو کہتے ہیں, بنیاد کو کہتے ہیں. اگر یہ پلر اور بنیاد نہ ہو, ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو, تو عمارت قائم نہیں ہوتی. اسی لیے نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ چاہے آپ انہیں جان بوجھ کر بھولیں یا غلطی سے بھولیں, ان کے بھول جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. ان چیزوں کو ارکان نماز کہا جاتا ہے. ارکان اللہ توحید ہی, آپ توحید کے ارکان ہیں. جو ارکان نماز ہیں, اگر آپ غلطی سے بھولیں یا جان بوجھ کر بھولیں, ارکان نماز میں سے کوئی چیز بھول گئے, نماز باطل ہے, نماز قبول نہیں ہوگی. اب اگر ائمہ علیہ السلام ارکان توحید ہیں تو جو رکن توحید ہے اس کے در پر آئے بغیر توحید مکمل ہی نہیں ہو سکتی. درود بھیجے محمد والے محمد. اگلی خصوصیت جو ائمہ علیہ السلام کی ہے, رضیکم, خدا اس پر راضی ہوا کہ آپ کو کیا بنائے, انصارا لدینہ, خدا آپ کو اپنے دین کا ناصر قرار دے. بس یہاں سے ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ دین کی نصرت کرنا ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہے. جس کو خدا دین کی نصرت کے قابل سمجھتا ہے وہ دین کی نصرت کرتا ہے. ارکان خدا عالم نے آپ کو رکن توحید بنانے کے بعد انصار بنایا, ناصر بنایا اپنے دین کا. عزیزوں, دین خدا مدد کا طالب ہے کیا؟ خدا بند عالم محتاج ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک. خدا بند عالم تو محتاج نہیں ہے, لیکن کیا خدا بند عالم مدد طلب کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. خدا بند عالم نادار نہیں ہے, مگر خدا بند عالم قرض طلب کرتا ہے. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ تم میں سے کون ہے کہ جو خدا بند عالم کو قرض حسنا دے؟ قرآن کی آیت ہے. خدا بند عالم نادار نہیں ہے, خدا بند عالم غنی ہے. جو کچھ کائنات میں, للہ اللہ کے لیے, ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ کائنات میں اللہ کے لیے ہے. اللہ خود بے نیازی عطا کرنے والا ہے. بے نیازی دے وہ سکتا ہے جو خود بے نیاز ہو, کیونکہ ایک فلسفے کا اصول ہے جو خود فاقد شے ہو, جس کے پاس کوئی شے خود نہ ہو وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا. فاقد شے فلسفے میں کہا جاتا ہے موتی شے نہیں ہو سکتا, عطا نہیں کر سکتا جس کے پاس خود نہ ہو. اگر خدا بے نیاز کرتا ہے انسانوں کو, اس کا مطلب ہے خدا پہلے خود بے نیاز ہے. خدا بند عالم کائنات کے تمام خزانوں کا مالک ہے, خزانوں کو وجود ملانے والا ہے. خدا بند عالم خزانوں کو بنانے والا ہے. اس کے امر سے زمین کے اندر کی تہیں تبدیل ہوتی ہیں, اس کے امر سے, خدا بند عالم کے حکم سے زمین کے اندر خزانے تبدیل ہوتے ہیں, اب وجود میں آتے ہیں. لیکن وہ خدا بند عالم کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تم میں سے کون ہے جو خدا کو قرض حسنا دے؟ توجہ کیجیے نقطوں کی طرف. اسی طرح خدا بند عالم مدد طلب کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ کی وہ آیت اس قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب عیسیٰ نے کہا, قرآن خدا بند عالم کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, کونوا انصار اللہ, خدا کے ناصر بن جاؤ. قرآن کی آیت ہے, حدیث نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے صاحبان ایمان, خدا کے ناصر بنو, خدا کے مددگار بنو. پھر خدا کہتا ہے کہ کما قال عیسیٰ, جیسے کہ عیسیٰ نے کہا تھا, کس سے؟ اپنے حواریوں سے کہا تھا, من انصاری اللہ, اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ یہ جو ہر چیز میں شرک کے فتوے لگاتے ہیں, ان کو قرآن پڑھنا چاہیے صحیح طریقے سے. من انصاری اللہ, حضرت عیسیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ اللہ کی راہ میں, اس کا مطلب ہے لوگوں سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے. اسی لیے اگر ہم, اگر اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں مدد کرنے والے علی مرتضیٰ کو پکارتے ہیں, تو اس لیے کہ وہ خدا کی راہ میں مددگار ہیں, اسی لیے ہم انہیں پکارتے ہیں. اور ہم کیا پکارتے ہیں؟ ان کو دین نے پکارا تھا, انہیں خدا بند عالم کے رسول نے بارہا بارہا پکارا. جب لوگ وہ پھیر پھیر کے بھاگ گئے تو علی مرتضیٰ کو پکارا جاتا تھا. من انصاری اللہ, اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا نحن انصار, نحن انصار, ہم ہیں خدا کے مددگار. بس خدا بند عالم نہ کمزور ہے جو مددگار مانگ رہا ہے, نہ نادار ہے جو قرض مانگ رہا ہے. پھر کیوں مانگ رہا ہے؟ اس کو امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بیان کیا, ظاہر خطبہ نمبر 183 ہے. امام علی بیان کرتے ہیں کہ جو خدا بند عالم نے انسانوں سے قرآن کے اندر مدد طلب کی, اور یہ جو خدا بند عالم نے قرآن کریم کے اندر لوگوں سے قرض طلب کیا, یہ اس حالت میں ہے کہ کائنات, آسمان اور زمین کا لشکر خدا کے امر کے تابع ہے. مولا بیان کر رہے ہیں, یعنی مدد وہ مانگے جس کے پاس کچھ نہ ہو, مدد وہ مانگے, ظاہر تصور یہی ہے, مدد وہ مانگتا ہے جس کا کوئی مددگار نہ ہو. امام علی بیان کرتے ہیں کہ خدا اس حالت میں مدد طلب کر رہا ہے, کہتا ہے کہ آؤ اللہ کے انصار بن جاؤ, اللہ کے ناصر بن جاؤ. کس حالت میں؟ کہ جب آسمان اور زمین میں اس کے جنود موجود ہیں, اس کے لشکر موجود ہیں پوری کائنات کے اندر, اور خدا اس عالم میں کہتا ہے قرض دینے والے بن جاؤ. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ کہ جب کائنات کے خزانے اس کے لیے موجود ہیں. مولا کہتے ہیں کہ پھر خدا اس حالت میں آ کر جب مدد مانگتا, قرض مانگتا ہے, یہ صرف اس لیے ہے کہ تم لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ تم لوگوں میں کون ہے. لیبلوکم ایوکم احسن عملا, تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے کہ تم میں سے کون خدا کی خاطر اقدام کرنے والا ہے, تم میں سے کون ہے جو خدا کی راہ میں بڑھنے والا ہے. خدا کو ضرورت نہیں ہے, خدا محتاج نہیں ہے, خدا نادر نادار نہیں ہے, خدا کمزور نہیں ہے,
خدا اکیلا پوری کائنات پر غلبہ رکھتا ہے, کائنات کا بنانے والا ہے, اسے امام نے بیان کیا. اب آگے روایت سنیے گا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. امام علی نے کہا کہ خدا تمہیں آزمانا چاہتا ہے, یہ آیت پڑھی امام علی نے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو, تم کتنے مددگار ہو, تم کیا کرتے ہو اللہ کی خاطر. پھر امام کہتے ہیں بس اے لوگوں, اللہ کی راہ میں بڑھنے میں ایک دوسرے پر سبقت لو. کیوں سبقت لو؟ بہت خوبصورت نتیجہ امام دے رہے ہیں, تاکہ تم اس سبقت کی وجہ سے جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہ سکو کہ جو خدا وند عالم کے پڑوس میں رہتے ہیں, جو خدا کے جوار میں رہتے ہیں, جو خدا کے ہمسائے ہیں. یعنی کون ہے خدا کے جوار میں رہنے والا سوائے محمد و آل محمد کے؟ کس کا یہ مرتبہ ہوگا کہ وہ خدا کے جوار میں رہے ہیں؟ یعنی امام علی کہتے ہیں اگر میری ہمراہی چاہتے ہو, اگر جنت میں عام نعمتوں پہ راضی نہیں ہو, اگر وہ جنت چاہیے جس میں دائمی علی کا دیدار نصیب ہو, تو پھر آؤ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. درود بھیجے محمد والے محمد. بس انصار بنو خدا کے. خدا وند عالم نے کہا کون ہے اللہ کا ناصر مددگار؟ خدا وند عالم کس چیز میں مدد مانگتا ہے؟ دین کے معاملے میں. انصار اللہ دین نہیں, آپ نے خداوند عالم نے آپ کی نصرت کو پسند کیا ہے. خداوند عالم ہر کسی سے نصرت نہیں مانگتا, خدا ہر کسی کی مدد کو قبول نہیں کرتا, خداوند عالم ہر کسی کو توفیق نہیں دیتا. تو مجلس کو تھوڑا سا مجھے کھولنا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. چونکہ یہ ایام کربلا کے ایام ہیں, ناصران دین خدا کے ایام ہیں, لیکن تاریخ کے اندر جو عبرت ہمیں نظر آتی ہے, دو عبرتوں کا آپ کے سامنے مختصراً بیان کروں گا کہ ہر انسان چاہے اس مقام پر ہی کیوں نہ پہنچ جائے کہ جہاں نصرت خدا ہو رہی ہو, مگر ہر انسان خدا کی نصرت کے قابل نہیں بن سکتا. اس کے لیے طہارت چاہیے, معیار چاہیے. اسی لیے آئمہ علیہ السلام نے دعا میں ارشاد فرمایا, وجعلنی, خدایا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے, وجعلنی ممن تنتصر به لدینک, پروردگار مجھے ان میں شامل کر دے کہ جن کے ذریعے سے تو اپنے دین کی نصرت کروانے والا ہے. ولا تستبدل بی غیری, میرے غیر کو اس میں نہ رکھ, یعنی مجھے تبدیل نہ کر, مجھے اس فہرست میں سے نہ نکال, جس کو لینا چاہے لے لے, میرا نام بھی اس فہرست میں رہنے دے. مسائل پہ نہیں آیا ہوں ابھی, چونکہ آج ایک بچے کا ذکر ہے جس نے فہرست میں اپنا نام ہی تو پوچھا تھا, اس نے فہرست میں اپنا نام ہی تو پوچھا تھا نا. یہ قاسم کا پیغام ہے کہ انسان کے اندر نصرت دین کا کیسا جذبہ ہو کہ وہ تڑپ رہا ہو کہ میں آیا اس نصرت دین کے کام میں شامل ہوں یا نہیں ہوں, میں آیا اس نصرت دین کے قابل ہوں یا نہیں ہوں. ایک پریشانی ہے ایک مومن کو. امام حسن کا بیٹا ہے, خدا وند عالم ہر کسی سے مدد نہیں لے گا, لیکن خدا وند عالم کے جو جانشین ہیں, یہ خلفاء ہیں اللہ کے زمین پر ائمہ علیہ السلام. خدا ہر کسی کو ناصر نہیں بنا سکتا, وہ ہر کسی کو اپنی نصرت کی رضایت نہیں دے سکتا, ائمہ علیہ السلام بھی ہر کسی کو ناصر نہیں بنا سکتا. بس یہ آخری دو تین دن ہیں عزیز, اس کے اندر اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. پہلے دن سے ہم آمادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنے آپ کو, لیکن ان دنوں کے اندر مزید کچھ عبرتوں پہ توجہ ہونی چاہیے. اور یہ بات جو بہنیں بھائی بیٹھی ہوئی وہ بھی سن لیں کہ ناصر دین کا مطلب یہ نہیں کہ فقط مردوں کے حصے میں یہ کام آئے گا, نہیں. ناصر دین مرد و عورت, جوان بوڑھا بچہ, جو ہو ناصر دین ہے. کربلا اس کی بہترین مثال ہے. کربلا میں فقط مرد نہیں تھے, کربلا میں فقط جوان نہیں تھے, بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, جوان بھی تھے, خواتین بھی تھیں. اور حتیٰ کربلا کے بعد جو کام خواتین کے حصے میں آیا وہ بڑے بڑے مرد بھی نہیں کر پائے. جس طرح خواتین نے اس کربلا کو زندہ رکھا ہے, نہ فقط کربلا کو زندہ رکھا, خواتین نے تاریخ کے اندر عجیب کارنامے انجام دیے ہیں. وہ وقت میں شاید پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب امام علی علیہ السلام کا ساتھ دینے میں مدینے میں کوئی نکلنے کی ہمت نہیں کر رہا, فاطمہ زہرا باہر نکل کے آتی ہے. فاطمہ زہرا باہر نکل کے آتی ہے امام علی علیہ السلام کی ولایت کے دفاع کے لیے, ولایت کے پرچار کے لیے. لوگوں کو غدیر یاد دلانے آتی ہیں, دروازوں پہ جاتی ہیں, دروازے کھٹکھٹاتی ہیں کہ تمہیں غدیر یاد نہیں ہے, تم نے غدیر میں نہیں دیکھا تھا, اللہ کے رسول نے علی کو اپنا وصی و جانشین قرار دیا تھا. خطبے دیتی ہیں کہ دیکھو یہ وصی و جانشین جو قرار دیا تھا وہ میں اس لیے نہیں آئی کہ علی شوہر ہے, نہیں, علی امام ہے، خدا نے اس امت کو امامت کے ذریعے سے نظم عطا کیا ہے. اس امت کا نظم خراب ہو جائے گا اگر امامت چھوڑ دو گے تو. جناب فاطمہ زہرا نکل کے آتی اور کربلا کے بعد جو خواتین کا کردار ہے وہ آپ کے سامنے. بس انصار دین کون قرار پا سکتا ہے جس کے اندر وہ ظرفیت موجود ہو؟ کربلا اور مخصوصاً یہ ایام اور یہ فرش عزا پر آنا ہماری اسی ظرفیت کو پروان چڑھاتا ہے، ہماری ظرفیت پروان چڑھتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس فرش عزا پر آ کر بھی ہماری ظرفیت میں اضافہ نہ ہو عزیزوں، ہماری معنویت میں اضافہ نہ ہو، ہماری توجہات میں اضافہ نہ ہو، تو شاید ہم نے جو کچھ حاصل کرنا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں کیا. اگر فرش پر آ کر بہت کچھ ملتا ہے، کم سے کم گناہوں کی بخشش ہے تو سچے دل سے آنسو بہاتا ہے. میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، آیت اللہ تعالیٰ بھی بیان کرتے تھے، ایک بہت بڑے عارف تھے، کہتے تھے کہ امام حسین پہ گریا فقط گناہوں کو مٹاتا نہیں ہے، فقط گناہوں کی بخشش نہیں کرواتا، گناہ کے اثرات کو بھی دھو دیتا ہے. گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کپڑا ہوتا ہے آپ کے کپڑے پہ کوئی چیز لگ جاتی ہے، کوئی خون لگ جاتا ہے، خون ہٹ گیا مگر دھبا بعض وقت باقی رہتا ہے، اس کو اثر کہا جاتا ہے عربی میں. وہ کہتے ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ کا ہم سب کی روحوں پر اثر پڑتا ہے، مغفرت کے ذریعے، توبہ کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتا ہے، بعض وقت اس کے اثرات روح پر باقی رہتے ہیں. مگر کہتے ہیں امام حسین کے اوپر گریا ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے گناہ بھی بخشا جاتا ہے اس کا اثر بھی مٹ جاتا ہے. وہ بہت کچھ ملتا ہے فرش عزا پر آ کر، لیکن جو کچھ لینا چاہیے وہ بہت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ظرفیت کو مانگنا ہے. کیوں ہم ایک ایک شہید کا تذکرہ کرتے ہیں؟ کیوں انو محمد کا تذکرہ، قاسم کا تذکرہ، حضرت علی اکبر کا تذکرہ، حضرت عباس کا تذکرہ، حتی حضرت علی اصغر کا تذکرہ؟ کیونکہ یہ وہ افراد تھے کہ جن کا ظرف اتنا بلند تھا کہ یہ امام حسین کی نصرت کے لیے میدان میں آئے. ان افراد کا تذکرہ کر کر، ان کے مصائب پڑھ کر ان سے تبسل اختیار کرتے ہیں. ان کا تبسل ہے جو ہماری روحوں کو جلاتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے. ان کا تذکرہ ہے کہ جو ہماری غفلت کی نیند سے ہمیں بیدار کرتا ہے، بچوں کو پیغام دیتا ہے. جو بچہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کہاں نصرت دین کر سکتا ہوں، وہ اونو محمد کا کردار آگے بڑھ کے اس کو کہتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھنا. علی اصغر کا کردار اس سے کہتا ہے کہ تم جتنے بھی چھوٹے ہو علی اصغر سے چھوٹے نہیں ہیں. بچیوں کو مخاطب کر کے سکینہ کا کردار کہتا ہے کہ مظلومی ضرور تھی مگر اس مظلومیت کے ساتھ دین کا دفاع ضرور کیا ہے. دین کا دفاع کیسے کیا؟ امام وقت دین کا نمائندہ ہوتا ہے. جب سید سجاد کی طرف تازیانہ پڑھتا تھا، کوشش کرتی تھی کچھ تازیانے اپنے اوپر لے کے، نصرت دین کی ہے سکینہ نے، بھائی کا دفاع نہیں کیا. یہ دین کا نمائندہ ہے، یہ جانشین خدا ہے زمین کے اوپر. جناب سکینہ فقط بھائی کی محبت میں آگے نہیں بڑھ رہی، جناب زینب فقط بھانجے کی محبت میں، بھتیجے کی محبت میں آگے بڑھ کے اپنے آپ کو تازیانوں کی عزت پہ نہیں لاتی. یہ امام وقت ہے، اس کی حرمت ہے. جناب زینب اس کی حرمت بتا رہی ہے کہ امام وقت کتنا محترم ہوتا ہے کہ زینب اپنے اوپر تازیانوں کو لے گی تاکہ سید سجاد کو تازیانہ نہ پڑے. انصار دین ہے، معمولی کام نہیں ہے، دوسرے سے خدا کا دین ہے، خدا کا عزیز ہے. مگر خدا یہ کام ہر کسی سے نہیں لے گا. دو واقعے آپ کے سامنے بیان کروں، اس کے لیے ظرفیت چاہیے. اور کربلا کے اندر کچھ افراد ایسے آئے عزیزوں جو نصرت خدا کر سکتے تھے مگر ظرفیت نہ ہونے کی وجہ سے اس بڑی سعادت سے محروم ہو. ایک واقعہ عبید اللہ ابن حر جوفی کا واقعہ، سنا ہوا واقعہ آپ کا، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. عبید اللہ ابن حر جوفی بنی مقاتل کے اوپر امام کا خیمہ آ کے لگا. یہ عبید اللہ ابن حر جوفی کون ہے؟ جو اس زمانے میں عثمان کا ماننے والا ہے. معلوم ہے آپ کو کہ جب عثمان کی حکومت آئی تھی تو لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، عثمان کی حکومت اور اس کے قتل کے بعد. کچھ لوگ امام علی علیہ السلام کے شیعہ کہلاتے تھے، کچھ عثمان کے شیعہ کہلاتے تھے، یعنی ماننے والے پیروکار. بعض لوگ عثمان کو برحق سمجھتے تھے، اس کے قتل کو ناحق سمجھتے تھے، اور بعض افراد یہ سمجھتے تھے کہ عثمان کے قتل میں مولا علی علیہ السلام یا بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث تھے. بعض لوگ اس بنیاد پر امام علی علیہ السلام سے شاکی تھے، ان کو عثمانی مسلک کہا جاتا تھا. عبید اللہ ابن حر جوفی بھی عثمانی مسلک تھا. اور اس کے بعد بنی مقاتل پر جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا خیمہ لگایا، سامنے عبید اللہ ابن حر جوفی کا خیمہ. اب یہ بنی مقاتل کربلا سے چند فرسخ کے فاصلے پر ہے، زیادہ دور کی منزل نہیں ہے. یعنی کچھ دنوں بعد امام حسین اتنے بڑے عظیم کارنامے کے لیے آ رہے ہیں. عبید اللہ کا خیمہ تھا، امام نے کہا جا کر دیکھو یہ کس کا خیمہ ہے، کیونکہ حسین کیا چاہتے ہیں؟ نصرت دین کے لیے انسان کو بلانا چاہتے ہیں. پھر وہ عرض کر دوں، یہ خدا کے جانشین ہیں، خدا کو مددگاروں کی ضرورت نہیں ہے، خدا انسانوں کو عزت دینے کے لیے اور آزمانے کے لیے کہتا ہے آؤ مدد کرو۔ حسین کو بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے، حسین علیہ السلام کے اختیار میں کائنات کی لگامے ہیں، حسین چاہیں اشارہ کر دیں، خاک کے ذرات کافی تھے یزید کے لشکر کے لیے، بخدا یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، خاک کے ذرات کافی تھے یزید کے لشکر کو تہس نہس کرنے کے لیے، جیسے کہ ابابیل کے لشکر نے ہاتھیوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ ایک ابابیل کی چونچ میں کتنا بڑا کنکر آتا ہے، مگر جب حکم الہی ہو، جو خدا کا جانشین ہو، یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اگر مدد طلب کر رہے ہیں تو تمہیں عزت دینے کے لیے، اگر دین خدا آج نصرت کے لیے بلا رہا ہو مجھے آپ کو، اس لیے نہیں کہ دین خدا محتاج ہے، اس لیے کہ دین خدا موقع دینا چاہتا ہے۔ یا لیتنی کہنے والا حقیقی کون ہے؟ حقیقت میں یا لیتنی کون کہتا ہے؟ حقیقت میں کون حسین کا ساتھ دینا چاہتا ہے؟ آج دین خدا پکار رہا ہے۔ بس عبید اللہ ابن رجوفی کے خیمے میں پہنچے، پتہ چلا عبید اللہ ہے، امام نے اس کے ایک رشتے دار کو اس کے پاس بھیجا، حجاج ابن مسروق، حجاج گیا، امام کا پیغام پہنچایا، امام نے اس کو کہا کہ عبید اللہ سے کہو کہ دیکھو اہل کوفہ نے خط لکھا تھا، ہمیں نصرت کے لیے بلایا تھا، ہم آئے، ہمارے وعدے سے پیچھے ہٹ گئے، اور اب آؤ خدا بند عالم کے دین کی مدد کرو۔ عبید اللہ نے حجاج سے کہا کہ دیکھو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، یہ جانتا ہوں کہ جو حسین کا ساتھ دے گا سعادت مند ہوگا، ابدی سعادت اس کے نصیب میں آئے گی، مگر میں ساتھ نہیں دے سکتا، میں بھی مرنا نہیں چاہتا، لہذا میں حسین کی نصرت کے لیے نہیں آؤں گا۔ توجہ کیجیے گا، امام حسین علیہ السلام تک پیغام پہنچتا ہے، مولا خود اٹھ کر جاتے ہیں عبید اللہ کے خیمے میں، خود جاتے ہیں، اور خود جانے کے بعد جب عبید اللہ دیکھتا ہے کہ امام آتے ہیں، امام کو پہچانتا ہے، ان کی حرمت کا قائل ہے، اٹھتا ہے، استقبال کرتا ہے، پیشانی کا بوسہ دیتا ہے، جگہ پر بٹھاتا ہے، اور جگہ پر بٹھانے کے بعد امام حسین اس سے یہی کلام کرتے ہیں کہ اے عبید اللہ، لوگوں نے خط لکھے تھے، ہم کو وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا مولا مجھے ایسے کسی خط کا علم نہیں ہے۔ امام نے کہا تیرے ذمے گناہ بھی ہیں، توجہ کیجیے گا، کیونکہ یہ راہزنی میں مشغول رہا تھا، ڈکیتیوں میں، اس طرح کی کاروائیوں میں مشغول رہا تھا۔ امام نے اس کو کہا تیرے ذمے گناہ بھی ہیں، تو میری نصرت کر تو تجھے گناہوں سے نجات مل جائے گی۔ آئمہ کی نصرت انسان کو گناہوں سے نجات دیتی ہے، کتنا بڑا شرف ہے عبید اللہ کے لیے۔ امام حسین سے کہتا ہے کہ حسین پھر دہراتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ سعادت آپ کے ساتھ ہے، ابدی سعادت آپ کے ساتھ ہے، مگر میں دنیا سے ابھی بد تعلق نہیں کر سکتا، میں ابھی آپ کی نصرت کے لیے نہیں آ سکتا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میری یہ سواری ہے یہ لے جائیے، میری تلوار ہے یہ لے جائیے۔ یہاں پر امام حسین نے جملہ کہا تھا، کہا تھا کہ جب تو اپنا نفس اور اپنی جان ہمارے حوالے نہیں کر سکتا تو تیری اس سواری اور تیری اس تلوار کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، ہم تجھ سے کیا لینے آئے ہیں، ہم تیرا نفس لینے آئے ہیں۔ عبید اللہ بیچ دے اپنے اس نفس کو، یہ اس خدا کا جانشین تیرے پاس آیا ہے کہ جس خدا نے علی مرتضیٰ کے نفس کو خریدا تھا، اس موقع کو غنیمت سمجھ لے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، خدا ہے جو مومنوں سے ان کے نفس کو خریدتا ہے، یہ خدا کا جانشین آیا تیرے پاس، تیرے نفس کو خرید رہا ہے، تیرے بے حیثیت نفس کو قیمت عطا کرنے آیا ہے۔ لیکن خدا بندے عالم کی جانب سے توفیق نہیں تھی، ظرفیت کم تھی، عبید اللہ نے منع کر دیا، کہا میں نہیں آ سکتا۔ جب نہیں مانا، امام نے کہا جب تو اپنی جان نہیں دے سکتا، اپنا نفس ہمارے حوالے نہیں کر سکتا، تیری اس سواری کی اور تیرے اس مال کی ہمیں کوئی احتیاج نہیں ہے۔ عزیزوں، جب بھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں، ایک جملہ آگے سے ضرور کہتا ہوں کہ آج بھی اے جوانوں، اے دوستوں، اے عزیزوں، آج بھی زمانے کے امام کا یہی جملہ ہمارے آپ کے لیے بھی ہے، اگر تم اپنے نفسوں کو ہمارے حوالے کر سکتے ہو، اپنی جانوں کو ہمارے حوالے کر سکتے ہو، اپنے اختیار کو ہمارے ہاتھ میں دے سکتے ہو تو تم ہمارے ہو، ورنہ تمہارے مال کی ہمیں کوئی احتیاج نہیں۔ تم اپنے مال کے ذریعے سے مدد کر کے چاہو کہ تم نے ہماری مدد کی، ایسا نہیں ہے۔ میں حسین کا وارث ہوں۔ امام نے ایک جملہ کا، قرآن کی آیت پڑھی، وما کنت متخذ المضلین عضدا، گمراہ لوگوں کو میں مددگار نہیں بنا سکتا۔ تم گمراہ ہو، تم سمجھتے ہو امامت تمہارے پیسوں کی محتاج ہے، تم سمجھتے ہو کہ امامت تمہارے چند کاموں کی محتاج ہے، نہیں، امامت تمہاری اطاعت چاہتی ہے، بس امامت کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ امام کے سامنے تمہاری جھکی ہوئی گردن ہے، تم اپنی گردن جھکا کر آؤ، حسین تمہاری گردن کو اٹھا دیں گے۔ تم اپنے نفسوں کو جھکا کر آؤ، آئمہ علیہ السلام تمہارے نفسوں کو بزرگی عطا کریں گے. بار بار اس نوجوان کا تذکر ایسے مجلس میں آ رہا ہے, مجھے نہیں معلوم اس کا کیا اخلاص تھا کہ تم اپنی گردن کو موزن حججی کی طرح اللہ کی راہ میں حسین کے نام پر کٹوا دو, تمہیں ایسی عزت عطا کرے گا کہ دنیا تمہارے اوپر فخر کرے گی. موزن حججی کو اس وقت اسلامی دنیا میں یاد نہیں کیا جا رہا, مغرب کی دنیا میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. کیسا نوجوان تھا یہ, کیسا نوجوان تھا یہ. امام حسین نے کیا کہا, اپنے نفس کو دے سکتے ہو تو آ جاؤ. ہر امام نے یہ کہا, امام زمانہ بھی آج نوجوانوں سے کہہ رہے ہوں, یہ کہہ رہے ہوں, اگر تمہارا نفس ہمارا ہے, تمہاری جان ہماری ہے, تمہاری زندگی ہماری ہے, تو تم ہمارے لیے محترم ہو. لیکن اگر تم اپنی جان, اپنا نفس, اپنا اختیار نہیں دے سکتے, پھر امامت کو تمہاری ضرورت نہیں. توجہ کیجیے گا, انصار ہم نے دی نہیں, جو ناصر دین خدا بننا چاہے اس کو اپنی ضرورت بڑھانی ہوگی. عبید اللہ ابن حرہ جو فی ظرفیت میں بہت کم ظرف تھا, حسین جیسا امام چل کے خیمے میں آیا, نصرت نہ کر پایا, اور اس سے بھی بڑا ایک شقی انسان. دوسرا واقعہ کہ اگر انسان کا ظرف نہ ہو تو وہ نصرت دین الہی سے محروم ہو جاتا ہے. عبید اللہ پھر ایک لحاظ سے بہتر ہے کہ کربلا تک نہیں پہنچا. اسی بنی مقاتل میں عمر ابن قیس نامی ایک اور شخص ہے, چچا زاد بھائی کے ساتھ تجارت کر کے واپس آ رہا ہے, امام حسین سے آمنا سامنا ہوتا ہے. امام حسین اس کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ میری نصرت کرو. یہ عبید اللہ کے حضرت جوفی سے زیادہ بد نصیب ہے. امام جب دعوت دیتے ہیں, پہلے امام کی دعوت کا انکار کرتا ہے, کہتا میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا, مالدار ہوں, دنیا دار ہوں, تجارت کرتا ہوں, اہل گھر والا ہوں, میرے گھر والے ہیں. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے. امام ایک جملہ کہتے ہیں, کہتے ہیں تم میری مدد نہیں کر سکتے, اتنی دور چلے جاؤ کہ تمہیں میری آواز حلوی سنانا ہی نہ دے. اگر تمہیں میرا استغاثہ سنائی دیا گیا, توجہ کیجیے گا, اگر تمہیں میرا استغاثہ سنائی دیا گیا اور تم مدد کے لیے نہ آئے تو عذاب دائمی کا شکار ہو جاؤ گے, دائمی عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. اگر حجت خدا پکارے اور انسان مدد نہ کرے, دائمی عذاب. امام نے کہا دور چلے جانا, پھر یہاں پہ قیام نہ کرنا, میری حلیم کی صدا نہ پہنچے تم تک. جب یہ الفاظ سنتا ہے کچھ تھوڑی دیر کے لیے اس کا دل متوجہ ہوتا ہے. امام سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا, لیکن ایک شرط پر آؤں گا. امام کہتے ہیں کیا شرط ہے؟ کہتا ہے کہ میں شرط پہ آؤں گا کہ جب تک میں رہنا چاہوں گا آپ کی نصرت میں آپ کی مدد کروں گا, اور جب میں چاہوں گا پلٹنا آپ مجھے روکیں گے نہیں. توجہ کیجیے, امام کہتے ہیں ٹھیک ہے. واقعہ کربلا پیش آتا ہے, عاشور کا دن آتا ہے, عاشور کے دن اساتذہ جاتے ہیں, لڑتے ہیں, یہ بھی جاتا ہے. امام حسین کے لشکر کی طرف سے جا کر لڑائی کرتا ہے, دو لوگوں کو واصل جہنم کرتا ہے, تیسرے کو زخمی کرتا ہے, اور اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ اصحاب میں فقط دو افراد باقی بچے, امام حسین کے پاس آتا ہے. آنے کے بعد حسین سے کہتا ہے کہ اے حسین یاد ہے ہمارے درمیان ایک شرط طے ہوئی تھی؟ امام کہتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے. یہ کہتا ہے کہ بس اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے رہنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. میں رہوں نہ رہوں آپ نے مارا جانا ہے, میں رہوں نہ رہوں آپ نے شہید ہو جانا ہے. چونکہ آپ میرے رہنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا, میں نے پہلے ہی شرط کی تھی کہ میں جب تک سمجھوں گا آپ کے لشکر میں رہوں گا پھر نکل جاؤں گا. لہذا میں جانا چاہتا ہوں. امام نے کہا چل چل جا. امام نے کہا چل چل جا. امام آئمہ کسی کو زبردستی نہیں رکھتے اپنے ساتھ, لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا اس منزل کو عزیزوں, کس لمحے کے لیے بدبخت انسان امام کی نصرت کر چھوڑ کے چلا گیا, کس لمحے کے اوپر کتنا جیا ہوگا اس واقعے کے بعد آپ کے خیال میں, کتنی زندگی پائی ہوگی اس واقعے کے بعد. لیکن اگر وہاں رہ جاتا, راہ حسین میں شہید ہو جاتا, حسین کی آغوش میں اس کا سر آ جاتا, حسین کے قدموں میں جان نکل جاتی, تو آج ان لوگوں میں شامل ہوتا جن کو ہم اور آپ سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء. نصرت خدا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے, نصرت دین الہی ہر کسی کے بس میں نہیں ہے. اگر مجھے اور آپ کو دین الہی کی نصرت کی توفیق نہ مل رہی ہو عزیزوں, تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ہوگا. ہم اس کو یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے دین کے کام کرنے کے لیے, نہیں, ہمارے پاس اللہ کی جانب سے توفیق نہیں. ہمیں ابھی تک امام زمانہ نے وہ سعادت نہیں بخشی کہ ہم دین کے کچھ کام آ سکے. ابھی تک زمانے کے امام, چونکہ جو دین کی خدمت کرتا ہے اس کو زمانے کے امام کا امضا چاہیے, زمانے کا امام اسے قبول کرے تو وہ دین کے کام آ سکتا ہے, ورنہ نہیں آ سکتا. بہت سارے صاحبان علم بھی آپ کو نظر آئیں گے, بہت بڑے بڑے امامے بھی آپ کو نظر آئیں گے, پڑھ لیا توفیق دین نہیں مل سکی, خدمت ہر کوئی نہیں کر سکتا. بس اپنی بات کو ختم کیا میں نے. اس توفیق کو مانگنا ہے آج کے دن. کیوں؟ کیونکہ ایک بچہ ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہے, امام وقت کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے. کتنا شعور بلند ہے اس بچے کا, کتنا بڑا حوصلہ ہے اس 13 سالہ قاسم کا. اس سن و سال کے اندر کوئی موت کی آرزو کرتا ہے؟ موت سے فرار کیا جاتا ہے. یہ قاسم اپنے اس عمل سے کیا سکھا رہے ہیں؟ ناصر دین خدا بنو. ناصر دین خدا بننے کے لیے پریشان ہو کہ تمہارا نام اس فہرست میں ہے یا نہیں. چکر لگا رہے ہیں قاسم اپنے چچا کے گھر, چکر لگا کے پوچھتے ہیں چچا جان میرا نام بھی شہدا کی فہرست میں شامل ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. امام حسین اس سے پہلے کہ جواب دیں کہ ہے یا نہیں, پوچھتے ہیں یا بنیا کیف عندک الموت, بیٹا یہ تو بتا تیرے نزدیک موت کیسی ہے, تو موت کو کیسے دیکھتا ہے؟ جناب قاسم نے کہا احلا من الاسد, چچا وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. قاسم موت شہد سے زیادہ میٹھی کیوں؟ شاید قاسم جواب دیں کہ جو موت اس عالم میں آئے کہ انسان کے جسم سے روح نکل رہی ہو, اس کا سر اس کے ایمان کی آغوش میں ہو, تو یہ موت شہد سے زیادہ میٹھی موت ہے. انسان کو خون حیات کے لیے دیا ہے خدا نے, اور انسان اپنے خون کا ہر خطرہ بہا دے, یعنی اپنی حیات قربان کر دے, اور جب خون کے آخری خطرے پہ آنکھ کھلے تو اس کے زمانے کا امام اس کے سرحانے کھڑا ہوا نظر آئے. اس سے بہتر موت کیا ہوگی؟ اہل من الاصل, چچا شہد سے زیادہ میٹھی ہے. جب امام نے دیکھا کہ بیٹا اس طرح سے بیان کرتا ہے, موت کو موت نہیں سمجھتا, موت کو اتنی بڑی سعادت سمجھتا ہے. اب امام حسین نے عجیب جملہ کہا, بیٹا قاسم اس فہرست شہداء میں فقط تمہارا نہیں, تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی. اللہ اکبر. اب جب علی اصغر کا نام سنا قاسم نے, قاسم تڑپ گئے, قاسم پریشان ہو گئے. قاسم نے اپنی موت کے اوپر پریشانی کا اظہار نہیں کیا, قاسم نے سنا علی اصغر کا نام. علی اصغر کا نام سن کے قاسم نے سوال کیا, ایک غیرت کا سوال کیا, کہ چچا کیا یہ قوم اشقیہ ہمارے خیموں تک آ جائے گی؟ یعنی چچا کیا ایسا بھی ہوگا کہ ہم اگر شہید ہو جائیں گے تو یہ قوم اشقیہ خیموں میں آئے گی, خیموں میں غارت کرے گی؟ ارے علی اصغر تو بہت چھوٹا ہے, یقیناً خیمے میں جا کر علی اصغر کو مارا جائے گا. میں کہوں گا قاسم تمہاری غیرت کو میرا سلام ہو, مگر قاسم ذرا توجہ کرنا, تمہارے بھائی امام علی زین العابدین کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب پہاڑ تھامے ہوئے کوفہ کے بازار میں داخل ہو رہے ہوں گے. اسی کوفہ کے بازار میں زینب بھی تھی جب علی مرتضیٰ نے آنے والوں کو واپس پلٹا دیا تھا, بیٹا حسن ان سے کہو واپس چلے جائیں, ارے میرے زخمی چہرے کو دیکھ کر زینب کی صدا بلند نہ ہو جائے, ارے میری زینب کی آواز نہ محرموں کے کانوں میں نہ آ جائے. آل قاسم یہ مرحلہ بھی آنے والا ہے, یہ قوم اشقیہ خیموں کو برباد ہی نہیں کرے گی, ارے سروں سے ردا بھی چھین لے گی. اجرکم اللہ. قاسم نے تڑپ کر پوچھا مولا کہ کیسے ہوگا کہ اصغر بھی قربان ہو جائے گا؟ شاید مولا نے جواب دیا ہو, قاسم تمہارے چھوٹے سے بھائی کو میں ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا, ارے اس سے پیاس کی شدت ہوگی, اس کی زبان خشک ہو چکی ہوگی, اس کا گلا پیاس سے سوکھا ہوگا, اپنے ہاتھوں میں اپنے اس پھول کو لے کر جاؤں گا, اس کے لیے پانی کا سوال کروں گا. قاسم پانی نہیں ملے گا, علی اصغر کو تیر مار کے زخمی کیا جائے گا, ارے میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں منقلب ہو جائے گا, اس کا خون اپنے چہرے پہ پل کے قیامت میں آؤں گا. اجرکم اللہ. وہ مرحلہ بھی آتا ہے جناب قاسم میدان کربلا میں جانے کے لیے آتے ہیں, اجازت طلب کرتے ہیں, چچا جانے کی اجازت دیجیے. امام حسین اپنے بھتیجے کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں, تاریخ کہتی ہے دونوں اتنا روتے ہیں, اتنا روتے ہیں زمین کربلا پر گر جاتے ہیں. اللہ اللہ کیسا منظر ہے, معلوم نہیں حسین نے اتنا گریا کیوں کیا, شاید قاسم کے جانے سے اپنا وہ بھائی یاد آیا ہو کہ جس کا جگر ٹکڑے ہو کہ دشت میں آ رہا تھا, شاید وہ منزل بھی یاد آئی ہو کہ جب بھائی کا جنازہ لے کر گئے تھے
ارے کچھ دیر بعد بھائی کا جنازہ واپس آیا تھا, مگر گریلوں کی بارش میں بھائی کا جنازہ واپس آیا. اگر حکم اللہ امام حسین نے روانہ میدان کیا, قاسم میدان میں گئے دشمن کا مقابلہ کیا, مگر ایک دشمن نے قاسم کے سر پہ گھوس مارا, قاسم نے سنبھلا نہ گیا. قاضی السلام علیک یا عمّا, اے میرے چچا میرا سلام قبول کیجیے, اے میرے چچا میری مدد کے لیے آئیے. امام حسین مدد کے لیے دوڑے, ارے امام حسین کا پڑنا تھا, فوجش کیا سب کی حسین حملہ آور ہو گئے, ارے قاسم تھے اور میدان تھا. وہ مرحبا بھی آیا, امام حسین قاسم کی لاش پر پہنچے, دیکھا بیٹا جان دے چکا ہے. حسین نے قاسم کو مخاطب کر کے کہا, قسم بخدا تیرے چچا کے لیے بہت بڑی بات ہے, تو اسے مدد کے لیے پکارے, وہ تیری آواز پہ لبیک نہ کہے, اور اگر تیری آواز پر آئے تو اس وقت جب تیری کچھ مدد نہ کر سکے.